الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في كرتاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا لا حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر سے پہلے جو جمعۃ المبارک کا بیان تھا اس سے پہلی آیہ کریمہ تک اس کی تفسیر عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو آج سورہ انعام کی یہ اگلی آیہ کریمہ ساتویں آیہ کریمہ ہے، اس کی تلاوت نصیب ہوئی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہم آپ پر کاغذ پہ لکھا ہوا نازل فرماتے پھر یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں. مکی زندگی کی حالات ہیں اور اس کے واقعات اس آیہ کریمہ کی شان نزول ہیں. عجیب بات ہے کہ کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور اگر اس کی مثال اندھیری رات کی لی جائے تو بالکل ایسے مثال بنتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور اس شدید اندھیرے میں، اس جہالت کی انتہا میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نور نبوت مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو حقائق سے آشنا فرمایا. اب یہاں عجیب صورت ملتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کفر پر بضد ہیں ان کے عجیب عجیب اور طرح طرح کے اعتراضات آتے ہیں، اور ان اعتراضات میں قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے، اس کی آیات کے حوالے سے، اس کے نازل ہونے کے حصوں کے حوالے سے بے شمار پہلو آتے ہیں. اور بدبختی ہے انسان کی کہ وہ گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جائے کہ جو شیطان شیطنت یا وساوس اس کے دل میں انڈیلے وہ اسی پر عمل کرتا چلا جائے. یہ بدبختی کی انتہا ہوتی چلی جاتی کہ اس کا حق سے اتنا فاصلہ ہو گیا اور اس شیطنت سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ وہ وسوسے جو شیطان کی طرف سے ہیں ان پر اس کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے، اور ان وساوس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور اس کے تحت عمل کرتے چلا جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہی صورت ہے کہ جیسے مادر ذات اندھے کو نہیں معلوم کہ دن کی پو پھوٹ پڑی ہے اور سورج طلوع ہو گیا ہے اور روشن ہو گیا ہے گرد و پیش. میں ایک دفعہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، اپنی آبادی میں تھے ہم لوگ، تو ہمارے ایک ہمسائے، اللہ پاک انہیں بھی جنا نصیب کرے، وصال ہو چکا ان کا، تو وہ پیدائشی نابینا نہیں تھے، کوئی ایسی تکلیف یا بیماری تھی کہ جس سے ان کی بینائی جاتی رہی اور اتنی جاتی رہی کہ انہیں روشنی کا بھی اندازہ نہیں. تو انہوں نے ہماری گاڑی روکی اور روک کر حضرت جی کو کہنے لگے کہ حضرت آپ کل یہاں میرے پاس سے گزرے ہیں تو مجھے روشنی لگی ہے. اب وہ اندھیرا جو دن کی روشنی کو نہیں دیکھ رہا، اس شدت اندھیرے میں بھی اس انسان نے وہ کیفیات جو ذکر اللہ کی ہیں ان سے اسے بھی روشنی نظر آئی، اور ان آنکھوں سے نظر آئی جن کی بینائی جاتی رہی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا کہنا کوئی کیفیات قلبی کے حوالے سے تھا یا مشاہدات کے حوالے سے تھا، چونکہ اس شعبے کے وہ فرد نہیں تھے. تو جو کچھ ان کا کہنا تھا ان آنکھوں کے ذریعے جنہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا انہیں بھی روشنی محسوس ہوئی. تو یہ ایسے بدبخت کہ نور نبوت جلوہ فروز ہے اور ان کے اعتراضات اور اسی بحث میں یہ دھنستے چلے جا رہے ہیں. تو یہ وہ کردار کا محاصل ہے جو بدبختی کی صورت میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑا ذریعہ جو اللہ کریم نے مخلوق کو نجات کا عطا فرمایا, حقائق سے شناسائی کا عطا فرمایا, دونوں جہانوں کے علوم کا ذریعہ اور منبع عطا فرمایا, اس وقت بھی ان کے اعتراضات دور نہیں ہو رہے. پھر اس کی ایک دوسری صورت یا دوسرا معنی بھی آ جاتا ہے. ابو جہل سے کسی نے کہا کہ تم ایک فرد سے جس نے تمہارے نظام حیات کو چیلنج کر دیا ہے اس سے تم نہیں نپٹ سکتے. ایک فرد کی حیثیت کیا ہے, تم اتنے سردار, اتنے طاقتور, اتنے لوگ, تم ایک مجمع ہے اور طاقتور لوگوں کا مجمع ہے, تو اس میں تم ایک فرد کو کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے, بعد نہیں رد کر سکتے, تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے نہیں کوشش کی کہ ان کو جو ہے نعوذ باللہ ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ ان کی حیات نہ رہے؟ کہا کیا وجہ ہے پھر؟ اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں, ہم بے اختیار ہیں, ہم نہیں کچھ کر پا رہے. کہا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مان لوں تو ہماری حیثیت تو جاتی رہی. یعنی دیکھتے ہوئے بھی اپنی انا, اپنا تکبر, اپنی حیثیت کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ حقیقت جانتے ہوئے بھی مقابل آ جاتا ہے. تو یہاں ہر دو صورت میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا, کوئی پہلو بھی ہو, اے میرے حبیب یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اس اندھیرے میں ہیں جہاں شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں, اور یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ ماد اعتراض برائے اعتراض ہے, ان کا مقصد سمجھنا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے ہی انکار کرنا. اور فرمایا کہ اگر یہ کلام ذاتی جو یہ کہتے تھے, ان کا اعتراض بنیادی طور پر یہ بھی تھا کہ آپ آیات پر بات کرتے ہیں, جی کتنی آیات نازل ہوئیں, آج اتنا حصہ نازل ہوا, تو یہ پورا کتابی شکل میں ایک ہی دفعہ قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر یہ من جانب اللہ ہے تو اس کو کتابی شکل میں تحریر ہو کر ایک ہی دفعہ آپ کو ملنا چاہیے. تو اگر ایک ہی دفعہ آپ کو ملے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ من جانب اللہ ہے, وگرنا تو کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس کے بعد آپ دو آیات جو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر ہمیں اعتراض ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ پہ لکھا ہوا نازل فرماتے, یعنی مجلد بھی ہو اور مکمل تحریر ایک ہی دفعہ نازل فرما دی جائے, فرمایا اور فرماتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے, یعنی یہ تسلی کر لیتے کہ واقعی ایک پورا مجلد ہے, تحریر ہے اور مکمل جامع قرآن کریم جتنا نازل ہونا ہے اسی پوری صورت میں دیا, یہ اسے چھو لیں گے تب بھی ان کا اعتراض نہیں جائے گا. پھر یہ کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں, یعنی اگر ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس کے باوجود بھی یہ ایسا اعتراض کر دیں گے کہ یہ اپنے اعتراض پر قائم رہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جی, یہ تو ہے, وہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ اللہ کریم کے حبیب جو خیر القرون کی افضل ترین ساتے ہیں کل زمانوں میں, حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر قیام قیامت تک اس عالم خلق کی اعلیٰ ترین ساتیں وہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں جلوہ افروز رہے. اب اتنی اعلیٰ ترین حصوں میں جنہیں ایمان نصیب ہوا, انہیں ایمان کا وہ درجہ جو بحثیت صحابی نصیب ہوا, غیر انبیاء میں اس درجے کا اور کوئی ایمان کا حامل ہو نہیں سکتا, اتنا بلند درجہ نصیب ہوا. اور ایک لحظے میں نصیب ہوا. اس کے لیے کوئی اور مجاہدہ یا اور کوئی محنت شرط نہیں ہے. بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نصیب ہو گئی. ہر دو پہلوؤں میں وہ درجہ صحابیت نصیب ہوا, اور اتنا بلند ترین درجہ ہے کہ تمام مخلوق جو ہے غیر انبیاء میں اگر جمع کر لی جائے اور ولایت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جائے تو صحابہ کی شان تو صحابہ کی شان ہے, تابعین نہیں تبع تابعین کی جو جوتی ہے اس کے ساتھ مس ہو کر جو خاک پیچھے رہ جاتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, اتنی بلند. اور اس وقت میں اتنی نافرمانی, اتنی شدت اور کفر میں اتنا اتر جانا, پھر جتنی عطا ہے پھر سوال بھی اسی درجے کا آئے گا. جتنا بڑا موقع ہے اور جتنی اللہ کریم کی جو ایک ٹھاٹھے مارتی رحمت مخلوق کو نصیب ہو رہی ہے, جب اس کے مقابل کوئی کھڑا ہوگا تو پھر اس پر سوال بھی اسی حیثیت سے ہوگا, اسی درجے کے پھر اس کو سوال کے جواب بھی دینے پڑیں گے. تو فرمایا یہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہاں جادو کی بات آ رہی ہے تو ضمناً اس پر بھی چند گزارشات پیش کرتا جاؤں, چونکہ میں پچھلے دنوں کہیں سن رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کسی نے محفل میں بات کی یا میں نے کہیں سکرین پر سنا, غالباً سکرین پر سنا, چونکہ محفل میں بات ہوتی تو اس پر ضرور جو ہے مزید بات ضرور ہوتی. تو وہ صاحب جادو کے حوالے سے اور جادو کے اثرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ ہاں جادو حق ہے, ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بحثیت مسلمان جادو کے ہونے اور اس کے حق ہونے کی بات کر رہے ہو, شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ الفاظ ان کو فقہ پر پرکھا جائے گا تو تمہارے ان الفاظ کو کس پہر میں جا کر تولا جائے گا. کیا سوچ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ اور یہ من حیث القوم ایک ہمارے اندر کمزوری بھی ہے کہ معاملات دنیا میں تو ہم وہ کرتے ہیں یا وہاں سے پوچھتے ہیں جس کام کی کوئی رائے صاحب رائے ہو اس کے پاس جاتے ہیں. دینی معاملے میں ہم خود ہی مفتی ہیں. کتنی ای میلز میرے پاس آتی ہیں جن میں فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں رائے بھی نہ دوں تو یہ جواب عرض کرتا ہوں واپس کہ جو مفتی صاحب ہیں کوشش کریں ان سے رجوع ہو. فقہی مسئلہ ہے تو اس پر رائے سے بات مناسب نہیں ہے, اس پر فقہی فیصلہ ہونا چاہیے وہاں سے, چونکہ یہ بات میرے کمالات کی یا میری حیثیت کی نہیں, یہ بات دین کی ہے. اور جب بات دین کی آئے گی تو بندے کی تو حیثیت ویسے کوئی نہیں, اور پھر وہ اپنی حیثیت کو دین کے مقابل لا کھڑا کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ. تو جب جادو پر وہ محترم کہہ رہے تھے کہ یہ حق ہے تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے. جادو حق نہیں ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ خیال کریں تو اندھیرا ہے, سورج ڈھل جاتا ہے تو پورا گرد و پیش کا ماحول جو ہے وہ اندھیرا اندھیرا چھا جاتا ہے. اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی ایک دیا جلایا جائے تو جہاں جس جگہ دیا جلتا ہے اس جگہ وہ اندھیرے کے سینے کو چیر دیتا. چہ جائے کہ طلوع ہو سورج, اب جب سورج طلوع ہوا تو ماحول تو سارا وہی ہے. اب جب سارا ماحول وہی ہے تو اندھیرا کہاں گیا؟ تو سمجھ آتی ہے کہ اندھیرے کا وجود نہیں ہے. اندھیرا تب ہے جب روشنی نہ ہو, اور جب نور ایمان کمزور ہو تو آپ کہتے رہیں کہ جادو حق ہے تو پھر بھائی کہتے رہو. جب نور ایمان مضبوط ہوگا اور اس کی روشنی ہوگی تو پھر جادو کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ جادو حق ہے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ باوضو رہو تو جو باوضو رہے اس پر جادو ممکن نہیں. جادو کی حیثیت کیا ہے؟ جادو کی حیثیت تبھی ہے جب اللہ کا تعلق کمزور ہو جائے, بندہ ایسے اعمال اختیار کرے اور اس راہ اور اس روش کو اختیار کر لے کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اور مخلوق ایسی بھی ہے جو انکار کر رہی، اپنے اعمال ہیں جنہوں نے قلوب پر مہریں ثبت کرا دی ہیں، اس قابل نہیں رہے کہ ہدایت نصیب نہ. اسی لیے قرآن کریم اندھے بہرے ارشاد فرما دے انہیں، میرے ابھی بھی انہیں سنائی نہیں دیتا، یہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اپنے اعمال کے سبب ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کی نگہداشت کریں. ہم مساجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اداروں کو دینی شعبے کے حوالے سے اپنی نیکی اور اپنی آخرت کی، اس میں اپنے امور کی سر انجام دہی اور محنت کو آخرت کی تعمیر کا سبب کہتے ہیں. ہم مخلوق خدا کے حقوق کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور اسے گھر کے حصوں سے لے لیں، والد والدین سے لے لیں، بہن بھائیوں اور اولاد سے لے لیں، اور پھر آہستہ آہستہ زیداری اور مخلوق میں چلتے جائیں، کسی پہلو میں بھی دیں. جہاں پسند ذاتی ہے اس کے مقابل کیا وہ معاملات ہم اختیار کر رہے ہیں. جس مسجد کو ہم اللہ کا گھر اور اس کے اندر جانا باعث برکت سمجھ رہے ہیں، وہاں کے جو لائٹس کا آن کرنا ہے اور گرمیوں میں جو پنکھوں کا چلانا ہے اور جو وضو یا طہارت کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے، کیا اپنے گھر میں بھی ہوئی ہے؟ کیا اسی درد کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے گھر میں اگر کہیں بجلی کا استعمال زائد ہوا تو اس کا بل آئے گا اور یہ اخراجات کا تجربہ، کیا اللہ کے گھر میں جا کر ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اداروں میں رہتے ہیں، دینی اداروں میں رہتے ہیں، زندگیاں مساجد کے سائے میں بسر ہوتی ہیں، کیا جو ذاتی ضروریات یا ذاتی اخراجات ان کا پیمانہ جو اپنے گھر میں جا کر لگاتے ہیں، کیا ان اداروں میں ان چیزوں کو لگاتے ہیں؟ اسی طرح جو ہم بیان کرتے ہیں حقوق و فرائض پر، اور جو ہم زور دیتے ہیں کہ جی حقوق اللہ بہت ضروری ہیں، حقوق اللہ رہ بھی جائیں، حقوق العباد بہت ضروری ہیں، حالانکہ یہ فکر درست نہیں ہے، چونکہ حقوق اللہ اگر کوئی پورے نہیں کرتا وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ حقوق العباد پورے کرے، اس کے اندر بنیادی جذبہ ہی نہیں رہتا، اس کے اندر وہ خلوص ہی نہیں رہتا کہ وہ نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہو، یہ الگ بحث ہے. لیکن کیا ہم غور کرتے ہیں کہ جو حقوق کی بات کرتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو برتاؤ کر رہا ہے، کیا اس کے پیچھے سوچ بھی وہی ہے؟ اگر یہ پہلو سارے نہیں ہیں تو پھر ایمان کی وہ کیفیت کہ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے، یہ سارے معاملات بھی ہوں گے، سارا کردار بھی ہوگا، تحریراً بھی ہوگا، اس پر شہادت دینے والے بھی ہوں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اے بندے مومن پھر تیری سوچ اور تیرا عمل یا بول اس میں فرق کیوں ہے؟ تو جب ہم ان چیزوں کو اور اس چیز کی نزاکت کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جو کلام ذاتی نازل ہو رہا ہے اس کا ماننا پھر ایسا ماننا ہو کہ نیا خانہ دل بھی اس کی گواہی دے رہا اور شہادت دے رہا ہو، پھر جہاں بندہ مومن ہو وہاں پھر ایسا ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حاضر ناظر جان رہا ہو، خانہ خدا میں ہے، مخلوق خدا میں ہے، حیات ذاتی میں ہے، معاشرتی معاملات میں ہے، معاشرے کے حصوں میں جہاں کھڑا ہے ہر لمحے یہ دیکھے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. اور بڑا سادہ سا معاملہ ہے، ہم تو لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں اور کوئی راضی ہوتا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا گیا قدم مخلوق کو بھی سنبھالنے کا، مخلوق کو بھی فائدے کا سبب بنتا ہے، اور اصل جو مقصد حیات ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس راہ کا مسافر با منزل ہر قدم جا رہا ہو. نہ ہو تو نور نبوت ہے، اور بدبختی اس درجے کی ہے کہ کلام ذاتی کو بھی جادو کے سوا مثال سمجھ نہیں آتی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں ان پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ अब देखें, बंदा जब अपनी हैसियत भूल जाता है तो वो कहते हैं ऐसी क्यों जरूरत पेश आई कि आप भी तो हम ही में से हैं, आपकी भी जो इंसानी जरूरियात हैं वो हम ही की तरह है, आप भी हम ही में से पैदा हुए, तो आप पर फरिश्ता अगर नाजल हो रहा है तो जिब्राइल अमी हम पर भी तो नाजल हो, हमने तो देखा नहीं तो हम कैसे मान लें, तो उसको हम पर भी नाजल होना चाहिए। अब जब हैसियत की अपनी गलती लग रही है तो इस दर्जे की लग रही है कि ये समझ नहीं पा रहे, एक एक सांस जो है वो मरूने मिन्नत है अल्लाह की। इस फिजा, जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, इस फिजा का होना, इस फिजा में से अपने हिस्से का सांस लेना और उस सांस लेने के लिए जो वजूद की ताकत, एक एक हिस्से को देख, कोई लम्हा ऐसा है नहीं जहां अल्लाह की रहमत दरकार ना हो, उसकी अता दरकार ना हो, मुमकिन नहीं है। तो फिर बंदा ऐसा भूल जाता है, वो कहता है कि मेरी इतनी हैसियत अना उसके अंदर मैं इतनी पैदा हो जाती है कि वो कहता है कि फिर मुझसे बात मेरे मालिक क्यों नहीं कर रहा, मुझ पर फरिश्ता क्यों नहीं नाजल हुआ। और एक और जगह कुरान करीम में इस हवाले से जब इरशाद फरमाया जा रहा है तो साथ ये भी फरमाया जा रहा है कि ये अपनी हैसियत को भूल गया है, अपनी पैदाइश को देख ले तो इसको अपनी हैसियत की समझ आ जाएगी कि तेरी पैदाइश का जो निजाम है उसी को देख ले कि तू कैसे पैदा हुआ। तो आगे फिर जब बात बढ़ती है तो फिर बात आती है वलो अनजलना मलकल्ला को दियाल अमरो सुमलायन युनजरून, और अगर हम फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर उनको मोहलत ना दी जाती। अब यहां से ये जो दारुल अमल है इसका इम्तिहान गाह होने पर इशारा इरशाद फरमाया जा रहा है, वगरना फरिश्तों को तो जब मौत वारिद होती है तो हर इंसान जो कुरान और हदीस की रोशनी में वक्त नजा के हालात मिलते हैं और उस पर जो उलमा बहस फरमाती हैं तो उसमें है कि उस वक्त फरिश्तों से कलाम काफरों का भी हो रहा होता है, किस पैराए में हो रहा होता है, वो वक्त या लम्हा कितना सख्त होता है, ये मौजू या बहस अलग है। लेकिन ये कलाम जाती में भी इरशाद है कि कुरान करीम में भी ये मौका बयान फरमाया जाता है कि फरिश्ते पूछते हैं कि तुम दुनिया में क्या करते, फी मा कुंतुम, तुम दुनिया में क्या करते रहे मियां, और जिन मजबूरियों को लेकर इंसान अपने लिए रियायतें ढूंढता है और ज्यादती करता है कि जी मेरी तो ये मजबूरी है, इतनी मसरूफियत है, रोज रोज मुझे भी कोई ना कोई ये जरूर कहता है, मुझसे इबादत नहीं होती, मुझसे जिक्र नहीं होता, हैरानगी होती है कि सांसें ले सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, सो सकते हो, हर जरूरत जो दुनिया की है वो पूरी कर सकते हो, और जिसके लिए पैदा किए गए हो वो कहते हो मुझे होता नहीं। ये वो ताल्लुक है जो हर बंदे का अपने मालिक से है, वो किस दर्जे का है, वो किस दर्द का है, वो कितनी चाहत का है, उसमें क्या क्या कैफियत पे ना है, ये सारे का इनसार उस पर आता है। तो फरमाया अगर हम फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। अब फरिश्ता नजर आया मौत के वक्त, कलाम भी हुआ, क्या फिर फुर्सत है उस साहिब कलाम को जिसको फरिश्ते नजर आए, जिनसे वो हम कहते हैं ना नजर ठहर गई है, नजर ठहर नहीं गई होती जी, नजर रुक गई है ना, ना नजर ठहरी होती है ना नजर रुक रही होती है, असल आंखें खुली होती हैं, समझ लग जाती है कि ये जिस चीज का मैं इनकार करता आया हूं और जो हक सुनता आया हूं और जो हक था मेरे पास मौजूद था और जिसे मैंने रद्द किया और जो मैं अपनी ख्वाहिशात को पूछता हूं, आज समझ आ गई, क्योंकि हक तो मौजूद था, उस हक को छोड़कर वो मुसाफिर अपनी मर्जी पर चल पड़ा तो मंजिल को तो नहीं पहुंच पाया। तो कलामे जाती और ये हक जब तक अल्लाह करीम को मंजूर है इस आलम खल्क और इसकी हयात, तब तक ये मौजूद है। रहेगा, इसका होना ही तब है इम्तिहान का सबब बनता है कि ये हक मौजूद हो। तो फरमाया अगर फरिश्ते भेज दिए जाते तो फिर ये इम्तिहान न होता। सुम्मला युन्जरून, मोहलतें ख़त्म हो जाती, फिर कोई बात इंतज़ार की रहती कोई नहीं, फैसले हो जाते। तो जब मौत वाक़ होती है तो फैसले की इब्तदा हो जाती है। जो क़यामत सगीरा है उसका इतलाक शुरू हो जाता है। तो फरमाया फिर ऐसा होता कि जब फरिश्ते आते तो फिर इनकी मोहलत ख़त्म हो जाती, फिर ये जिस बात की तमन्ना कर रहे हैं उस जगह उस हैसियत के रहते ही नहीं। तो ये बात इस हिस्से की भी हमें रहनुमाई कर रही है कि आज मोहलत है, क्योंकि जब फरिश्ते उस बात पर, कुरान करीम फरमाता है ना, जब फरिश्ते पूछेंगे कि तुम दुनिया में क्या करते रहो, तो यही सूरत पेश आएगी, आज मौका है। और इस आज के मौके में ये ज़रूरी है देखना कि जो कुछ फरमाया गया है उसके मुताबिक मैं कहाँ हूँ। और ये जो झगड़ा है ना हमारे माशरे में, ये जो तलखियाँ हैं, इसका भी हल, ये बहुत बड़ा हल है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम पूरे माशरे को मुखातब करते हैं। और अजीब माहौल एक बन गया है आज, जितना ये सोशल मीडिया आया है इसमें एक अजीब चीज़ सामने आई है, देखने में आई है कि जब हमें मालूम होता है कि जिसको मैं मुखातिब कर रहा हूँ वो मुझे जानता नहीं, मुझ तक पहुँच नहीं सकता, तो एक तूफान बदतमीज़ी फैल जाता है। जब रूबरू हूँ तो ये देखा जाता है कि अगले की हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, जायद अज़ कलाम को बात की तो मुझे नुकसान ना हो, मेरे लिए मसला पैदा ना हो। और ये चीज़ इस बात की गवाही करती है कि कितना इख्तियार है इंसान का। अब जब इंसान की असल देखनी हो ना, उसकी पहचान देखनी हो, तो जब उसके पास कादर मुतलक की तरफ से दी गई कोई आर्जी कुदरत हो ना, इख्तियार हो, फिर समझ आता है ये कैसा इंसान है, ये अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करता है, इसके इख्तियार से मखलूक के हालात कैसे होते। तो उसमें ये आज के अपने सोशल मीडियम को भी अगर हम देखें तो एक तूफान बदतमीजी फैला होता है। इसलिए तूफान बदतमीजी फैला होता है कि जो कोई कह रहा है वो कह, तो वो रहा है जो उसका अंदर है, कह इसलिए रहा है कि उसे पता है कि जहां भी बात कर रहा हूं वहां से किसी को नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां उसकी दस्तरस मुश्तक। हालांकि बासियत है मुसलमान, हमारा हर अमल उस सोच पर होना चाहिए जिस सोच को इत्तबा नसीब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक मौजूद है, अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए बोलें, अल्लाह के लिए मखलूक से बर्ताव करें, जबान हिलनी है तो उसे अल्लाह के लिए हिलाएं। कोई ऐसी जिंदगी नहीं रहती बंदा कहे कि जी अगर मैं दीन पर अमल कर रहा हूं तो मेरी मामूलात जिंदगी जो है वो खराब हो जाएंगे, नहीं। ऐन सही अंदाज जिंदगी कुरान और सुन्नत से नसीब होता है। जितने तजावज़ हैं वो सारे तजावज़ हमारे हैं, जितनी ज्यादती हैं वो हमारे अपने किरदार से पैदा होती हैं। जहाँ जहाँ दीन पर अमल किया जाए, जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म माना जाए, जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा अख्तियार किया जाए, वहाँ जिंदगी सहल और आसान खूबसूरत होती चली जाती है। ये कोई कहने और बयान की सिर्फ बात नहीं, इख्तियार करें, देखें, किसी तलखी को देख लें, किसी खुशी के इजहार को देख लें, किसी लेन देन के अंदाज को देख लें, कहीं आपको कोई मामला है उसे देखें कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरशाद फरमाया, फिर देखें उसका हल कैसे मिलता है। हर एक को उसका हक दे देता है, कोई ये नहीं कहता कि जी मैं फाते हूं, कोई ये नहीं कहता मैं जी शिकस्त खुर्दा हूं। मुआशरे में ऐसी तकसीम करता है कि हैसियत के हवाले से तो बात रहती कोई नहीं, एक मुसावात दे देता। अब जब दीन को जाना ना जाए, पढ़ा ना जाए, इख्तियार ना किया जाए और मौलाना के जिम्मे देकर खुद फारग हो दिया जाए, तो जैसे भाई कहते रहे, कहने वालों ने तो अल्लाह माफ करे ऐसा भी कहा जिसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वलो नज़लना अलैका किताबन, कि उन पर किताबी सूरत में भी تدوینی پہلو پر بھی اگر ان کو قرآن کریم ان کے سامنے آ جائے تو یہ اس کا انکار کر دیں. تو وہ خرابی ہے جو اپنے اندر سے اٹھتی ہے. وہ ذائقے کی خرابی یا منہ کی جو کڑواہٹ ہے جو اپنے بخار کے سبب ہے. وہ جو بندہ بخار میں مبتلا ہو اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے, کھانا دیں وہ کہتا ہے اس کا ذائقہ درست نہیں, حالانکہ اس کے اپنے اندر جو بخار کی تکلیف ہے وہ سبب اس کے منہ کی کڑواہٹ کا بن رہی ہے, تو وہ میٹھے کو بھی کڑوا کہہ رہا ہوتا ہے. یہی صورت یہاں اپنی جو بنیاد ہے اندر نیا خانہ دل کی وہاں کی خرابی عمل صالح کو اعتراض کی صورت میں بیان کر رہی, اور کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. یعنی کتنی اپنی حیثیت کو اللہ کریم کے مقابل لا کر کھڑا رکھا. اگر اللہ کو فرمانا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو ہم سے بات کریں. اور کیسی بدبختی ہے, الف لام میم سے ون ناس تک قرآن کریم ہر ایک کو مخاطب فرما رہا ہے. کیسی بدبختی ہے, پورا کلام ذاتی مخاطب کر رہے. اسے پڑھو تو صحیح, کا ترجمہ دیکھو تو صحیح, ہر ایک کو دعوت ہے. یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے. اللہ, اور فرمایا تو قصہ ہی تمام ہو جاتا, پھر مولت نہ رہتی. اس کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا, ولو جعلنا ملک اللہ جعلنا رجلا ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو اس کو آدمی ہی بناتے, اور پھر ان کو ہماری طرف سے وہی شبہ ہوتا جو شبہ یہ اب کر رہے ہیں. یعنی فرشتہ اگر اصلی صورت میں ہو تو مخلوق مری بھی ہے اور مخلوق غیر مری بھی. مری اس مخلوق کو کہتے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں, غیر مری وہ مخلوق ہے جو ظاہراً آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی. تو ہماری مکلف مخلوق میں اس دانی دنیا پر جو قرآن کریم کے مخاطبین ہیں ان میں ہم بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ یہاں مکلف حصوں میں جنات بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں, اسی دنیا پر رہ رہے ہیں. اور عددی حصوں میں چونکہ ہم سے بہت پہلے کے ہیں اس دنیا میں, ہم سے بہت پہلے کا ان کا بسیرا ہے, اور پھر عمر ان کی بہت زیادہ ہے. بسیرا پہلے کا ہے اور عمر ان کی ہماری نسبت بہت زیادہ ہے, سینکڑوں سالوں میں ان کی عمریں چلی جاتی. ان دو وجوہ پر عددی حصے میں ہم سے وہ کئی گنا ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آج جتنی انسانی آبادی ہے آپ جس طرف سفر کریں انسانوں پر نظر پڑتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ان فضاؤں میں ان کی تعداد کتنی ہو. تو ہے ہمارا ایمان ہے, قرآن کریم انہیں مخاطب فرما رہا ہے. جنات کے نام سے سورہ جن جو ہے وہ سورہ مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی, پورا واقعہ بیان فرمایا گیا. تو وہ سارے ہیں لیکن مخلوق غیر مری ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے کمزور عبادات میں ہو گئے ہیں کہ مسلمان آبادیوں میں گھروں میں جیسے انسان افرادی حیثیت میں رہ رہے ہیں, ساتھ جنات بھی اسی طرح خاندانی حیثیت میں رہ رہے ہیں. اور جو کچھ لوگ معاملات بیان کرتے ہیں, اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں, اپنے حالات, بچوں کے حالات اور جو مسائل بیان کرتے ہیں, بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ روز یہ معاملہ مجھے تو پیش آتا ہے, حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات لوگوں کو پیش ہیں. وہ ساری سختیاں اور مصیبتیں بھگت رہے ہیں لیکن دین حق پر جو عمل کرنا ہے اس سے پھر بھی وہ قاصر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھتے ہیں مشکل ہے. تو بھوک تو بھائی مشکل ہے, تو اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا تو ہوگا, نور نہیں ہوگا تو جہالت تو ہوگی. فرمایا کہ اب فرشتہ جب اپنی اصلی صورت پر آئے گا تو وہ تو غیر مری ہے, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, اس دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے. اور جب اسے آدمی بنا کر بھیجا جائے گا تو پھر یہ اس کو فرشتہ ماننے سے انکار کر دیں گے. تو وہی صورت جو کلام ذاتی عطا فرمایا جا رہا ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں, فرمایا یہ پھر اس صورت میں بھی انکار ہی کریں گے. چونکہ فرشتے کی صورت میں اگر فرشتے کا نازل ہونا بنیادی طور پر, جب فرشتے سامنے آ جائیں گے اور پردہ اس جہان فانی کائناتوں سے ہٹا دیا جائے گا تو پھر تو بات یا برزخ کی ہے یا آخرت کی ہے، پھر تو اس طرف سفر چل پڑے گا، پھر بات قیامت کی طرف چلی جائے گی اور اعمال کا کتاب جو یہاں کیا وہ تو بند ہو جائے گی. تو فرمایا اگر اسے انہی کی بات مان لے کہ اگر اسے ایسے دنیا میں بھیجا جائے فرشتے جو جس سے یہ کلام کر سکیں، جس کو یہ دیکھ سکیں، چونکہ ان فرشتوں کا کلام تو یہ سن نہیں سکتے، دیکھ انہیں نہیں سکتے، ضروریات اپنی اپنی ہیں. تو فرمایا جب انہی کی صورت میں اگر بھیجیں تو یہ تو پھر وہی شبہ کریں گے، وہی بات کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں پہلے، کہ جس بات کا انکار کر رہے ہیں، جو شبہ یہ اب کر رہے ہیں، یہ پھر وہی کہیں گے کہ یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک اور دھوکہ، ایک اور جادو ہے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کریم خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اس کی ذات علیم ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اسے معلوم تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی وہ جانتا ہے، جب یہ عالم فانی اپنی فنا کو چلا جائے گا جو کچھ تب ہے وہ بھی جانتا ہے. تو فرمایا میرے حبیب یہ جو بھودے اعتراض یہ کر رہے ہیں، پہلے بھی جو میری برگزیدیاں اور مقربین ہستیاں مبعوث ہوئیں تو اس طرح کے اعتراض کرتے رہے ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کروں کہ فرما جیسے یہ شہادت قرآن کریم کی آیا کریمہ بھی دے لیے کہ بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ، اس طرح کے لوگ، اس قماش کے لوگ اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ اس بات کو بھی آیا کریمہ واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ پہلے حزب الشیطان میں تھے، شیطان کے ماننے والے، نیکی اور اچھائی سے دوری والے، جس طرح کا ان کا انداز تھا اسی طرح ان کا انداز ہے. اب شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جو بہت بڑا کافر ہے، جس نے بہت برائی میں انتہا کیا، جیسے لفظ وہ بولا ہے وہ لفظ اور لوگوں کے منہ سے بھی وہ ادا ہو، یعنی ان الفاظ پر جو اسے سزا ملی اسی صدا کے یہ بھی مستحق ہوتے چلے جائیں. اور یہ چیز آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ جتنے اعتراضات دین پر کیے جاتے ہیں، جتنے اعتراضات اسلام کے سمجھنے، سیکھنے اور اعمال اور کسی پہلو سے بھی کیے جاتے ہیں، آپ غور کریں، تاریخ اٹھائیں، کتنے باتیں تو قرآن کریم سے مل جائیں گی کہ کیسے کفار کہتے تھے، حدیث مبارکہ میں ان کے جواب مل جائیں گے، تاریخ اسلام میں وہ باتیں مل جائیں. شیطان کوشش کرتا ہے کہ بدبختی کی انتہا کو پہنچے، اب اس راہ پر آ گیا، میرے قابو چڑھ گیا ہے، تو وہ اسے اعمال بد جو ہیں وہ بھی سہانے کر کے دکھاتا ہے اور اعلیٰ کر کے دکھاتا ہے کہ تیرے تو جی معاملات بہت اعلیٰ ہیں، جو تو سمجھ رہے یہ بہت اعلیٰ ہے. اس طرح کی کیفیت قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے. پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے منہ سے وہ کلمات نکلیں جو بہت بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ جو بولتے تھے، یہ بھی اسی طرح کا بولے، تاکہ جو عذاب اسے ملا، جس سزا کا وہ مستحق ہوا، اسی طرح کی سزا جو ہے یہ بھی جب لاد میں اترے تو یہ بھی اپنا حالات اسی طرح کے پائے. اور فرمایا میرے حبیب آپ پر چھان نہ ہو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پہلے بھی روش یہی رہی ہے. پھر ان میں سے جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کو اس چیز یعنی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے. اب بنیادی طور پر سب سے پہلے جو دیکھا جائے تو وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. پھر جب مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجبور ہے انسان کہ کسی ہستی کو ایسا مانا جائے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تب یہ زندگی کے تسلسل میں انسانی عقل ایک ٹھہراؤ پر آتی ہے. ورنہ سوال در سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی اگر یہ مخلوق ہے تو اسے کس نے پیدا کیا، جس مخلوق نے اسے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا. تو منطق پر آپ سوال در سوال چلتے جاتے ہیں، جواب نہیں ملتا، تو مجبور ہو جاتا ہے انسان، آخر اس کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا جسے کسی نے پیدا نہیں کیا. اب جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اپنی بدبختی جو ہے حق کی طرف نہ ہو تو پھر وہ اپنی بدبختی کے ساتھ جب سوچتا ہے تو پھر وہ شرک کرتا ہے. اور یہ بحث بھی آج کے زمانے میں آتی ہے جی, سب کسی نہ کسی لفظ میں تو ایک طاقت مانتے ہیں نا جی, یہ جو ہمارا سو کالڈ شعبات ہے نا جسے کہتے ہیں روشن خیال, یہ روشن خیال کے نام سے ایسی تاریک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سارے مذاہب جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذات کو تو مانتے ہیں نا جی, ایک حد میں تو ہم سب ایک ہیں. ہم ایک نہیں ہیں. اللہ کریم نے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے, ہر ایک کو زندہ رہنے کا اختیار دیا ہے. لیکن اگر یہ کہو گے کہ ایک طاقت کو کسی انداز سے بھی سارے مانگتے ہیں اور اس ماننے میں ہم سارے ایک ہیں, تو پھر جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ حق تو وہ ہے, اللہ کو ماننا ایسا جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مانا جائے گا. جس بات پر ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ثبت ہوگی عند اللہ منظور وہ ہوگی, میرے اور آپ کے خیالات منظور نہیں ہوں گے. ضرورت ہے ایک ایک بات کو کہ اس پر مور ثبت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ حق اور وہ سچ ہے اور وہ مانا جائے گا روز معاشر, میرے اور آپ کے خیالات نہیں مانے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک نے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے. خلافت اسلامیہ میں بھی تاریخ دنیا کو آپ دیکھیں, کلی طور پر اگر انصاف پوری کلی طور پر انسانی معاشرے کو انصاف میسر آیا تو ان قوانین پر آیا جن کا ارشاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب اسلام کے نام پر کسی نے زیادتی کی, اسلام کے حلیے میں کسی نے زیادتی کی, تو اسلام تو وہ ہے جو قرآن و سنت ارشاد فرما رہا, تو اگر کسی نے تجاور و زیادتی کی تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے. پھر آگے ارشاد ملتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, یعنی جنہوں نے انکار کیا اور مزاح اڑاتے رہے تھے, اور جب بندہ اللہ کی وعدنیت کا اس کی شان کا انکار کرتا ہوا کفر و شرک کرتا ہوا آتا ہے تو فرمایا پھر جس چیز کا ان سے وعدہ فرمایا گیا تھا وہ انہیں ملی, اور اس میں فرمایا اور اس چیز نے آ گھیرا جس کا مزاح اڑایا کرتے تھے, یعنی عذاب نے. اب عذاب میں مختلف صورتیں ہیں. ایک عذاب کی صورت ہے جو چلتا پھرتا انسان, آگ نظر نہیں آتی لیکن جل رہا ہوتا ہے, اسے سکھ اور سکون نہیں ہوتا. کیونکہ کلام ذاتی جب ارشاد فرماتا ہے نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر نور ایمان نہیں ہوگا تو سکھ نہیں ہوگا, جو مرضی ہو جائے سکھ نہیں ہوگا, یہ قانون آ گیا. اب ایک صورت تو ایسی ایک بدعمالی کی سزا کی اسی دنیا میں, آگ میں ہے نہیں آگ میں ہونے جیسا ہے. پھر صورت آئی کہ بات برزخ کی آئی جس کی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا ہوں, وقت نزا کی آئی. اب جب روح کو وجود کے ایک ایک سل سے کھینچ کر نکالا گیا اس کی صورت کیا تھی اور کیا سزا ہوئی اور برزخ میں مقام کیا ہوا جس کی تعمیر یہاں کی, وہی معاملات اس کو پیش آتے چلے گئے, یہ بھی عذاب کی صورت. پھر ایک عذاب کی صورت وہ ہے جس پر پھر قرآن کریم یہ دعوت بھی ارشاد فرما رہا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ایک عذاب کی صورت وہ بھی ہے جو دنیا میں جس کی مثالیں موجود ہیں, اور یہ مثالیں قیامت تک رہیں گی. کتنی قومیں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں طاقت دی, کتنی قومیں ہیں جنہیں شعوری طور پر معمولات دنیا کو نبھانے میں ایسی عقل دی کہ اور اس جیسی کسی نے دنیا کی تعمیر نہیں کی. یہ آج کی صرف بات نہیں ہے کہ آج ہم فضاؤں میں ایک لوہے کا گھر ہے اور اس پر اڑے پھر رہے ہیں اور جو مسافتیں مہینوں کی تھیں وہ گھنٹوں اور منٹوں میں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, کئی کئی پہلو ہیں حیات کے ان میں ترقی کی ہے. تو یہ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں, اقوام کی حالت کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. پھر جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو قرآن کریم فرماتا ہے زمین میں چلو پھرو, پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا, کہ اس راہ کو اختیار کرو گے جس راہ کے مسافروں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تو تمہارا اختتام بھی اسی طرح ہوگا. تو جہاں قدرت کو دیکھتے ہوئے اس ساری جو اللہ جل شانہ کی قدرت کی آئینہ دار ہے تخلیق, اس کو دیکھتے ہوئے دعوت حق اسلام ارشاد فرماتا ہے وہیں جنہوں نے انکار کیا, جن اقوام کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور جن کے وجود کے ڈھانچے قرآن کریم کی آیات کی شہادت دے رہے ہیں. عجیب بات ہے, آج انکار جو کرنے والے ہیں انہیں انکار کرنے والوں کے حالات شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن حق فرماتا ہے. جو انکار کر رہا ہے آج, جنہوں نے پہلے انکار کیا ان کے جو حالات ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں قرآن حق فرماتا ہے. تو اللہ کریم یہ کیفیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں وہ خلوص عطا فرمائے جو کلام ہے, جو اعمال, جو معاملات ہیں, نیا خانے دل سے عمل تک اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.